آج آپ کا سلوک ویسے رہے گا پہلے کی طرح؟ پہلے ہی بتا دیں میں جاؤں، نہیں جاؤں گا نہیں، آپ چلے جائیے گا، دوسروں کو کیوں نقصان کروں. وعلیکم السلام. پہلے میرا نفع ہے، اپنا نفع کیوں کہوں؟ پھر اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نفع نفع کی امید ہے. یہ بیٹھک ہے، یہ آسان ہے آپ کو اس طرح بیٹھنا؟ اچھا ٹھیک، آرام سے بیٹھو، نہیں تو ایک کپڑا ایسا ہو جو سامنا ڈھک جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ مربع تشریف فرما ہوتے تھے ایسے، اور آپ کے اصحاب بھی ایسے بیٹھتے تھے. لیکن سنتوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑوں کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھنا تواضع اور ادب ہے، لیکن یہ کہ جب ایسا موقع ہو مجالس کا تو مربع بیٹھنا بہتر ہوتا ہے. آرام سے بیٹھے تسلی کے ساتھ، تاکہ اگر تکلیف میں رہے گا تو پہلو بدلتا رہے گا، اسی میں دماغ لگا رہے گا. جگہ دے، تھوڑا سا ہل جاؤ ان کو، ٹھیک سے بیٹھ جائیں گے. بڑے میاں اشعار پڑھیں گے؟ آپ نہیں پڑھیں گے؟ میں اگر طے کر کے آئے ہیں تو پھر چلیے اشعار پڑھیے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ہماری حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخار بھی ہے، سر میں درد بھی ہے، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار سنانے شروع کیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے معرف مثنوی میں سے، مثنوی شریف کے، تھوڑی دیر میں فرمایا کہ سب سر کا درد جاتا رہا، سب درد دور ہو گیا اور طبیعت میں بشاشت آ گئی. اب ٹھیک ہے نا؟ کس نے کہا تھا آپ کو مشکل لینے کے لیے؟ آرام سے رہنا چاہیے. پیسے لے لیجیے گا، وہاں کا مائک پتا نہیں ٹھیک چلتا ہی نہیں. ہاں اچھا والا دیکھ کے لے لیجیے. اتنے مشکل اشعار پڑھتے ہیں کہ ان کو خود بھی بعض اوقات اس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا. ایسے اشعار پڑھنے سے گرانی ہوتی ہے، آسان اشعار پڑھے جو سب کی سمجھ میں. کیا حال ہے مولانا؟ خیریت سے؟
مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے.
ہاں بڑی بڑی
بتائیے،
میں نے اس لیے بلایا تھا.
نہیں مل نہیں رہا.
اچھا بھیا خدمت غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، ڈھونڈو بھائی مجھے خود نگاہ.
یہ عنوان کیا ہے اوپر کا یہ معلوم نہیں ہے. خیال آ رہا تھا کہ آپ وہ اشعار پڑھیں گے، آپ کی زبانی ہم سننا چاہ رہے تھے، اور میں موبائل میں میں سن رہا تھا. بہت
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
سر کوئی اور پڑھ لیتا ہوں.
دیکھ لو تو یہی آگے آگے ہو جائے تھوڑا تھوڑا.
محبی محبوبی سیدی و سندی مرشدی حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ اشعار پہلے پڑھا ہے اور موبائل پہ میرے ہیں تو میں یہ اشعار میں سنتا رہتا ہوں. تو جب میں یہ سنا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور اس میں ایک عجیب لطف آیا اور ایک عجیب تاثیر ہے. تو حضرت والا نے تو پڑھا ہے تو میں تو حضرت والا کی جو ہے نقل اتارنے کی کوشش کروں گا. نقل نقل ہے, اصل اصل ہے.
اور نقل اتاریے گا اور کچھ نہ اتار دیں.
اور حضرت والا جس سوچ کے ساتھ اور جس جو ہے درد کے ساتھ نثار کو پڑھا ہے وہ تو ہمارے اندر وہ درد ہے نہیں, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ درد عطا فرما دے اور ہمارا نقل جو ہے وہ اصل بمطابق اصل بنا دے. اور آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا انشاءاللہ.
ارے نہ بھی پسند آئے تو کہہ دینا, مومن کا دل خوش کرنا بڑی عبادت ہے. ایک آدمی یہ تو پتا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے تو اگر نہیں بھی دل چاہے تو کہہ دو گے تو کیا آپ کی جیب سے کیا جائے گا؟ کوئی جائے گا آپ کی جیب سے؟ تھوڑی زبان ہلانے سے بڑی عبادت کا ثواب مل جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ ادخال السروری فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین, کہ مومن کا دل خوش کر دینا بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے. ہاں گھر میں اس کا بہت موقع ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ مگر گھر میں جا کے آج بھی میرے دوست تھے ان سے بات ہو رہی تھی, ان کی گھر میں یہی شکایت ہے کہ ہر وقت مجھ پر پھول برساتے رہتے ہیں. میرے شوہر کیا سمجھے, پھول برساتے رہتے ہیں. ہے کوئی پھول برسانے والا؟ ارے نہیں, کوئی تانے ہی دیتے رہتے ہیں ہر وقت, یہ مطلب ہے. گولیاں چلاتے رہتے ہیں, کلاشن کوف چلاتے ہیں میرے کو. اگر اسی کو عبادت سمجھ لو کہ بیویوں کا دل, دو بھی تو انسان ہے, اگر ان کا دل خوش کر دیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے اور اگر ان کو ستائیں گے تو خدا تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفارش نازل فرمائی ہے, وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. اور پہلے بھی بتایا تھا نا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کمینے لوگ بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں, ان کو غصہ اور زور زبردستی کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے تانے دے کے ستاتے ہیں یا ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے ہیں مزدوروں کی طرح. یہ اس ظلم کا بدلہ خدا تعالیٰ لیتا ہے, ظالم کا بدلہ اللہ لیتا ہے. جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہے. یہاں تو ہم کمزور سمجھتے ہیں, کیا کر لے گی ہمارا, دو تھپڑ بھی لگا دیے, جوتا لگا دیا, جو جی میں آیا کہہ دیا. لیکن مظلوم کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں, ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں, دنیا میں بھی لیتے ہیں اور اگر توبہ نہ کی تو, اور آخرت میں بھی لیں گے اگر توبہ نہ کی. اس لیے ڈر کے رہنا چاہیے, کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھانا اور اس پر سختی کرنا, غصہ کرنا بھیجا, یہ سب بہت ہی بزدلی اور بے غیرتی کی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کمینے لوگ ان اس کمزور مخلوق پہ غالب آ جاتے ہیں اور جو کریم لوگ ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں, سیئے ان پہ غالب آ جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا چاہتے ہیں نا, ہے نا, جب ہی تو ہمارا کام بنے گا. اللہ کا پیارا بننا ہے کہ نہیں, تو اللہ کا پیارا بننے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے, دیکھو اس کو, نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے, وہ دیکھو اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ کا پیارا بننا ہے تو نبی کی نقل کرنی ہے، اور نبی کی نقل کرنی ہے تو بیویوں کے ساتھ نرم برتاؤ، حسن سلوک، ان کی خطاؤں کو معاف کرنا. ورنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأحب أن أكون كريما مغلوبا، کہ میں محبوب رکھتا ہوں اس کو کہ میں کریم ہو جاؤں، مغلوب ہو جاؤں، ان پر غالب نہ ہوں، کچھ بھی کہیں لیکن میں اپنے اخلاق کو نیچے نہ کروں. ولا أحب أن أكون لئيما غالبا، کہ غالب تو آ جاؤں لیکن اگر ہم غالب آ گئے اور معاف نہ کیا اور زور زبردستی زیادتی کی تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق ہم کمینے ہو جائیں گے، کمینہ. تو کیا بننا پسند ہے؟ کریم بننا پسند ہے کہ نعوذ باللہ کمینہ بننا اچھا ہے؟ بس یاد رکھو کہ کمینے لوگ ان پہ غالب ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہی اس سوچ کے ہوتے ہیں کہ ایک لگاؤں گا درست کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، لیکن پھر وہ جب اس کی لاٹھی چلے گی تو وہ بے آواز لاٹھی چلے گی، پھر وہ ٹھیک کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، آمین. چلیے،
سیدی و سندی محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے.
جینے کا سہارا یہی ہے، اللہ کا غم پال لینا، ایک اللہ کا غم، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے. اور یہ وہ قیمتی غم ہے جس کے لیے دل بنا ہے، جس کے لیے انسان بنا ہے. اگر یہ غم نہیں ہے تو یہ انسان نہیں ہے، جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ کا غم جس کے دل میں نہیں ہے جانور سے ہی بدتر ہے، اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. ہاں، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا کوئی چارہ نہیں، یہ بے چارہ ہے، بے چارہ. ہم تو مولویوں کو کہتے ہیں رے بیچارے مولوی صاحب، بیچارے مولوی صاحب، یہی تو باچارہ ہے، یہ چارے والے ہیں جن کو ہم بیچارہ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سائیکل پہ چلے جا رہے ہیں، جب سائیکل بھی نہیں ہے ان کے پاس، چٹائی بھی بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بیچارے ہیں. یہ باچارہ ہے، اصلی باچارہ ہی یہ آدمی ہے. بیچارہ تو وہ ہے کہ بنگلے میں محل میں اکڑ پھون دکھاتا ہے، اس کے پاس مال تو بہت ہے لیکن خدا تعالیٰ کی غم کی دولت نہیں ہے، اللہ کے غم کی دولت اس کے پاس نہیں. ہاں، بیچارے وہ لوگ ہیں، ان پر ترس کھانا چاہیے. مولویوں پر کیوں ترس کھاتے ہیں؟ ہاں، ایک صاحب نے کہا کہ مولوی لوگوں کے بڑے مزے ہیں، وہ مرغے کھاتے ہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم بھی مولوی بن جاؤ، تمہیں بھی اللہ مرغے کھلائے گا. تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو تمہیں دوست ہو ان پھٹے دامانوں کو. ہاں چلیے،
مجھے کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے.
اب جس کو کرسی بیٹھنا ضروری ہو وہ اپنی کرسی خود لائے، بیچارے کہاں تک کرسیاں لا کے رکھیں گے، اتنی کرسیاں اپنے خرچے سے لائے ہیں. اب جس کو بیٹھنا ہو تو اپنی کرسی خود لائے کرے، فولڈنگ والے.
مجھے کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے.
کہ اس غم کو اٹھانے کے لیے کائنات میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے، اس غم کو اٹھانے کے لیے اس کے قابل کوئی نہیں مگر انسان کا دل ہے. کہیں سونو مقام جو نہ رکھی جا سکی اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں
شامل
وحملہ الانسان
اللہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تمام مخلوق پر شریعت کا ذمہ داری پیش کی گئی سب نے معذرت کر لی ڈر کے مارے ڈر گئے اور انسان نے وحملہ الانسان کہ اللہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا اور کیا وجہ سے کہ یہ محبت کماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا محبت کی یہ دشنام ہے دشنام محبت کہتے ہیں دشنام تو کہتے ہیں گالی کو تانے کو لیکن یہ محبت کا تانا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت کا تانا دیا کہ ظالم اور جاہل اس نے اٹھا لیا کیونکہ اس میں ہماری محبت اس میں محبت کا مادہ ہم نے رکھا تھا یہ اس کا فیضان ہے کہ اس نے ہر طرح کے بوجھ کو اپنے سر کی جان کی بازی لگا دی جان کی بازی پر ایک شعر ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ پڑھا کرتے تھے بہت
آپ
آگے پھر میں سناؤں گا
مجھے کو جینے کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے بحر الفت کا کنارا چاہیے بحر الفت کا کنارا چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے
سنو وہ شعر اللہ کی مدد کی مدد سے یاد آ گیا کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روس یا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا سودا خمار عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا ہاں یہ محبت کے قصے جو بتائے جاتے ہیں اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا کے عشق و محبت میں لیلاؤں کے حرام عشق میں لوگ خودکشی بھی کرنے کو تیار ہیں ہے نا جان دینے کو تیار ہیں مگر وہ جان دیتے تھوڑی ہیں ایسی چکر بازی ہوتی ہے ایک شخص نے اپنی لیلا کو لو لیٹر لکھا لو لیٹر کیا کہ میں تجھ سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور یہ جو خط تو پڑھ رہی ہے یہ میں نے اپنے خون سے لکھا ہے لال لال خون تھا وہ لیلا بھی بڑی چکرواز تھی اسی زمانے کی فتنہ ساز اس نے فوراً وہ خط لیبورٹری میں چیک کرایا تو مرغی کا خون تھا وہ ہاں عاشق بھی بڑے چکرواز ہیں اور اپنے دام میں لیتے ہیں کہ میں نے تو 19 حج کیے ہوئے ہیں اور میں فلا ہوں میں تہجد پڑھتا ہوں مگر میں اتنے چاہتا ہوں یہ حرام عشق بھی چل رہا ہے ساتھ میں تو یہ زمانہ ہے تو فرمایا کہ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز عشق کے دعوے تو بہت ہیں کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روسیا یعنی اے گناہگار تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن کہ اب سودا شاعر کا شعر ہے سودا سودا قمار عشق میں عشق کی قمار بازی میں عشق کی جوئے بازی میں تو نے اس نے اگر شیریں نے کوکن سے کوکن تھا شیریں کا عاشق شیریں کوئی لیلا تھی قصے کہانیاں ہیں تو اس نے بازی تو نہیں پائی شادی تو اس سے نہ ہو سکی لیکن اس نے جان دے دی سر تو کھو سکا یہ ہے کس منہ سے اپنے کا آپ کو کہتا ہے عشق باز اے رو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا سودا قمار عشق میں شیریں سے کوکن بازی اگر چپا نہ سکا سر تو کھو سکا اگر بازی نہ پا سکو خدا کی محبت کو وہ درجہ نہ پا سکو تو جان ہی دے دو سو جان بھی اگر نکل جائے خدا کے راستے میں تو سستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. کیا ہے یہ چیز جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے سے ابھی نہیں روکتی ہیں؟ کیا چیز ہے؟ کیا ہے محبت؟ یہ کیا چیز، کیا دولت ہے یہ؟ کہ آدمی جس کے دل میں محبت آ جائے خدا تعالیٰ کی، اس کے لیے جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہاں، اسی لیے دل میں اللہ کی محبت کو بسانا چاہیے. جب تک محبت دل میں نہ آئے گی دنیا کی محبت رہے گی. فرمایا کہ دنیا کی محبت مثل سانپ کے زہر کے ہے. جب یہ دل میں ہوگی، سانپ کاٹ لیتا ہے تو زہر اس کا سرایت کر جاتا ہے، تو نیم کی پتی بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے سانپ کا زہر. نیم کی پتی چبائے تو اس کو میٹھی معلوم ہوگی، لیکن جب سانپ کا زہر اتر جاتا ہے تب نیم کی پتی کڑوی معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے دنیا کا زہر اگر نکل جائے، دنیا کی محبت کا زہر، تب گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، دنیا سے بھی نفرت پیدا ہو جائے گی، اس کے عیش و عشرت سے بھی بیزاری پیدا ہو جائے گی، اور صرف اور صرف اللہ کی محبت دل میں جا کر نہیں ہو جائے گی. یہ دل اسی لیے بنایا اللہ نے، اپنی محبت کو بسانے کے لیے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کسی جان کے اندر اللہ نے دو دل نہیں پیدا کیا، یا تو اللہ پر فدا ہو جاؤ یا شیطانی راستے کو پکڑ لو. دو ہی راستے ہیں، کون سا راستہ اچھا ہے؟ کون کام کون آنے والا ہے ہمارا؟ بس اللہ اور رسول پر ہم فدا ہو جائیں، ان کے حکموں پر فدا ہو جائیں. اگر مگر نہ دیکھیں کہ اگر یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا، اگر یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا. ایسا آدمی دین پہ نہیں چل سکتا، اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا. بس دیوانے بن جاؤ. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے.
بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے. سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، ہم تمہارا دل ہمارا چاہیے.
اللہ کی محبت کیسے آتی ہے؟ اپنے نفس کی بری خواہشات کو کچلنے سے، گناہوں سے بچنے سے. گناہوں سے بچنے سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. احکامات تکلیفیہ کو برداشت کرنا، اس پر عمل کرنا، جو کام، جو بھی احکامات شرعیہ ہیں ان کی خاطر سے تکلیف اٹھا کر ان کو بجا لانا. نفس تو چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، زکات نہ دیں اور اللہ اللہ نہ کریں، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر نفس کے تقاضے کو پیچھے کر دینا اور اللہ کے حکم کو آگے کر دینا، بس یہ ہے راستہ. جن باتوں سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے، ان باتوں پر اپنے نفس کے تقاضوں کو کچل دینا اور اللہ اور رسول کی بات کو مان لینا، اس سے بچ جانا. دو طریقوں سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے. بس آسان راستہ ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل شیطان بناتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک رزق کی فکر کہ بھائی اگر دکان نہیں کھولیں گے، نماز پڑھنے چلے جائیں، گاہک نہیں آئے گا، نوکری پہ ہیں بھائی، سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو بھائی نماز تو فرض ہے، ہاں ناراض ہوتے ہیں ہوا کریں. سیٹ صاحب تو رزاق نہیں ہے، رزاق تو وہ ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام زیرو کا رزق اپنے ذمے لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. دیکھو تسلی کی کیسی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا. ان کا ذمہ ہے رزق دینا، ہمارا ذمہ نہیں ہے. اور بچوں کو کھلانا ہمارا ذمہ نہیں، ہمارے بس اتنا کام ہے، تھوڑی بہت ہم کوشش کر لیں، تدبیر کر لیں کمانے کی، باقی رزق دینے والے تو وہی ہیں، اللہ ہی ہیں. اور پھر آگے تسلی فرما دی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. سنا کہ وہ ہمارے عارضی ٹھکانے کو مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہیں جانتا نہیں تم کہاں ہو کس حال میں ہو. تسلی دے دی کہ وہ جانتا ہے تم کہاں ہو کس حال میں ہو, تمہارا عارضی ٹھکانہ کون سا ہے اور مستقل ٹھکانہ کون سا ہے, اور کیا دوسری کیا چیز ہے, لوگ کیا کہیں گے. پردہ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ارے بھائی کہاں جانا شروع کر دیا آپ نے پرانے زمانے کے لوگوں میں. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا. قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور اگر آپ کو ایسے ہی جدت کا شوق ہے نئی نئی چیزوں کا کہ بھائی نئی بات ہونی چاہیے, نیا کام جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, نئی نئی بدعتیں نکال رہے ہیں, رسومات نکال رہے ہیں, عجیب عجیب باتیں نکال رہے ہیں دین میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن جب حوض کوثر پر ہوں گے تو فرشتے بعض لوگوں کو دھکا دے رہے ہوں گے, وہاں نہیں آنے دیں گے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنی امت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے, تو جب وہ دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ بھائی کیوں ان کو نہیں آنے دیتے ہو میرے حوض پہ. فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کے بعد جنہوں نے نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر ڈالی, نئی نئی باتیں, نئی نئی رسمیں, تیج ہے, چالیس میں, اور فلانے اور فلانے, اور یہ غیر شرعی تقریبات, اور جو ہے یہ گیارہویں اور فلانی. اور عجیب معاملہ ہے کہ گیارہویں آپ چاہے 20 تاریخ کو کر لیں چاہے 25 تاریخ کو کر لیں, یہ کیسی عجیب بات ہے کہ گیارہویں شریف تو ہے لیکن 20ویں شریف کو ہو رہی ہے. جہالت کی کوئی پیری نہیں ہے نا. عجیب عجیب باتیں شیطان سنا دے, سکھا دیتا ہے, پٹیاں پڑا دیتا ہے. اسی طرح موت میں ہو, شادی میں ہو, عجیب عجیب رسومات ہیں, بدعات ہیں. تو یہ ارے بھائی اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بس دین ختم ہو گیا. جہاں یہ چیز آئی کہ لوگ کیا کہیں گے, دین ختم ہو گیا. بار بار میں وہ مثال دیتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, یہاں تک کہ انہوں نے دشمنوں کو چیلنج کر دیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچنا ہے تو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا, پہلے میں قتل ہوں گا پھر تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکو گے. لیکن ایمان نہیں لائے. کیوں ایمان نہیں لائے؟ کہ میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آئے. یہ بڑا خطرناک مرض ہے, لوگ کیا کہیں گے. تو دو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں, ایک رزق کی فکر اور ایک لوگ کیا کہیں گے. داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ملا ہو گئے, ملا پنجاب والے کہتے ملا, او ملا, وہ آگے نون گننا اپنے آپ ہی لگا دیتے ہیں, وہ ملا. اور یہ ملا ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, یا پھر جو ہے وہ وہابی کو ٹھپا لگا دیتے ہیں. ارے بھائی ہم تو ہیں پکے وہابی ہیں, کون کہتا ہے کہ ہم وہابی نہیں, ہم ہیں ہی وہابی. ہاں وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو ہم اللہ کے بندے نہیں, ہم بالکل پکے وہابی ہیں. مگر وہ جس سے جوڑتے ہیں, حکیم الامت نے لکھا ہے کہ تین طرح کی نسبت ہوتی ہے, رشتہ ہوتا ہے. ایک تو نسبی رشتہ ہوتا ہے, تو ہمارا نسبی رشتہ بھی خون کا رشتہ عبد الوہاب سے نہیں ملتا, جو نجد کا تھا جس سے روتو جوڑتے ہیں. تو نہ تو ہمارا خونی رشتہ ہے, کسی کا یہاں خونی رشتہ عبد الوہاب نجدی سے کسی کا ہے؟ اچھا ایک رشتہ تو یہ بھی غلط ہو گیا کہ ہم وہابی نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ بھائی بزرگوں کا سلسلہ, تو ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں سے بھی وہ نہیں تھا, اس لیے بھی ہم وہابی نہیں ہیں. اور نہ ہی وہ ہمارا کوئی استاد تھا, نہ کوئی ہمارا اس سے تعلق ہے, پھر ہم وہابی کہاں تھا. ہم اس کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں, نام سنا ہے لیکن ہم تو جانتے بھی نہیں اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے. ہاں اس وہاب کے ہم بندے ہیں, اپنے اللہ کے ہم بندے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے, قبر میں ہمارے ساتھ اتریں گے نہیں, وہیں سے وہ ہاتھ کھینچ کے واپس آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں قبرستان جاتی ہیں اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. جب وہ قبرستان جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال, اس کے رشتہ دار جاتے ہیں ساتھ میں, اور اس کا مال جاتا ہے. پہلے زمانے میں, عرب کے زمانے میں, جب کوئی مرتا تھا تو اس کے رشتہ دار تو جاتے ہی تھے, لیکن اس کا سارا مال و اسباب اس میت کے ساتھ لے جاتے قبر تک اور پھر اس کو واپس لے جاتے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں, تین چیزیں جاتی ہیں, دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. دفن کرنے کے بعد رشتے دار واپس, مال سارا واپس, قبر میں تو دفن نہیں کرتے. اور کیا جاتا ہے ساتھ؟ اعمال. جو چیز رہ جانے والی ہے وہ اعمال ہے. تو کوئی بیوی بھی شدید ترین محبت کرنے والی بیوی بھی قبر میں نہیں اترتی. اسی طرح بیوی مر گئی تو شدید محبت کرنے والا شوہر بھی نہیں اترتا. کوئی رشتہ کام نہیں آتا. اسی لیے اس کو دھوکے کا گھر کہا گیا ہے. قرآن پاک میں متاع الغرور کا نام دیا گیا ہے. کہ کیا ہے کہ ساری دنیا جو آج محبت جتا رہی ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, نوکر چاکر ہیں اور ڈالروں کی گڈیاں ہیں, پاؤنڈ کی گڈیاں ہیں, روپیوں کی گڈیاں ہیں, لیکن جب مرتا ہے انسان تو کیسے جاتا ہے؟ بالکل اکیلا جاتا ہے. ساری دنیا اپنے پیر کھینچ لیتی ہے, اب کوئی ساتھ نہیں جا رہا. ساری دنیا نے دھوکہ دے دیا. آج تو محبت کے دعوے ہیں, پیسہ ہے تو کیسے ہم یہ لے لیں گے, جو مرضی ہے خرید لیں گے, آرام وائش کی چیز خرید لیں گے, لیکن جب مرتا ہے تو پوری دنیا اپنا پیر کھینچ لیتی ہے. ہاں, دبا کر قبر میں سب چل دیے, دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. اور شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے. ہم سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا, اس لیے لوگوں کا کیا خوف کرنا. جو لوگ آج باتیں بنا رہے ہیں وہ بھی کل زمین کے نیچے ہوں گی, زبانیں ان کی بند ہو چکی ہوں گی, لاشیں ان کی فنا ہو چکی ہوں گی. ایسی بودے لوگوں سے, ایسی بودی مخلوق سے کیا ڈرنا؟ ڈرنے کا حق صرف اللہ کا ہے. اللہ اسے ڈرو.
بحر الفت کا کنارا چاہیے, سر ہمارا در تمہارا چاہیے. غم میں بس ان کو پکارا چاہیے, غم میں بس ان کو پکارا چاہیے. ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے, ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, ہم تمہارا دل ہمارا چاہیے.
ہم تو گھبراتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی چیز گھبراہٹ کی ہوتی فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ادھر بھاگتے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں, اس سے واویلا کرتے ہیں. جو ملتا رہے بھائی میرے ساتھ یہ مصیبت ہو گئی, فلاں جو رشتے دار گھر میں آئے بیوی سے رونا شروع کر دیا, دوستوں میں گئے اس سے واویلا شروع کر دیا, بھائی آج تو بڑا یہ مسئلہ ہو گیا, بڑی پریشانی ہے یہ ہوئے. اگر اتنی پریشانی, اتنا واویلا ہم اللہ سے کر لیں, یا اللہ ہمیں یہ ہو گیا, ہماری یہ پریشانی ہے, پھر قلب میں سکون بھی آئے گا, کام بھی بنے گا. جتنا ہم دوسروں سے روتے ہیں, مخلوق سے روتے ہیں جو ہمارے کسی کام آ نہیں سکتی, زیادہ سے زیادہ دو بول تسلی کے کر دے گا, بھائی اچھا بھائی بہت دکھ ہوا, افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرا بدل دے دے اس کا. لیکن اتنا رونا اگر ہم اللہ سے کر لیں تو ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے. کوئی پریشانی آئے دو رکعت وضو کرو, دو رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ پریشانی ہے دور کر دیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو. اب چھوٹا بچہ کوئی ضرورت ہوتی ہے کس سے مانگتا ہے؟ ابا سے مانگتا ہے کہ نہیں؟ تو ابا جو ہے کیا ربا ابا سے کم ہے؟ ربا تو ابا کو بھی دینے والا ہے, تو ربا کو کیوں نہیں پکارتے ہیں؟ ربا سے کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ یہ ضرورت ہے, اے ہمارے رب ہمیں یہ ضرورت ہے, اے ہمارے پالنے والے ہمیں فلاں فلاں ضرورت ہے, فلاں فلاں مسئلہ درپیش ہے, فلاں پریشانی ہے, اللہ اس کو دور کر دیجیے. وہ دیتے ہیں. غم میں بس ان کو پکارا چاہیے, ان کو پکارو. جب غم آئے پریشانی ہو تو سکھ میں بھی ان کو پکارو. اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدۃ, حدیث پاک میں ہے کہ تم اللہ کو سکھ میں یاد کرو تو وہ تمہیں دکھ میں یاد کریں گے, پریشانی میں تمہیں وہ خود یاد کریں گے. ہاں, نعمتوں کا شکر کم ہے ہمارے اندر, نعمتوں کا شکر نہیں ہے, پریشانی اور ناشکری زیادہ ہے کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں. اسی کے لیے دوڑ بھاگ ساری ہے, اسی کے لیے ساری فکریں ہیں کہ کسی طرح یہ ہو جائے, کسی طرح یہ ہو جائے. اور ہر آدمی اپنا پیٹ کاٹ لیتا ہے, چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا کچھ ہو جائے. پھر جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتا ہے, اپنا پیٹ کاٹتا ہے میری اولاد کا کچھ ہو جائے، نسل در نسل یہی بھی محنت چلی آ رہی ہے کہ اپنے بچوں کا کچھ ہو جائے، ساری نسل پریشان ہے سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ سے دل لگایا، اس دنیا کو عارضی سمجھا، آخرت کو باقی سمجھا، بس وہ کامیاب ہیں کہ ہمارا یہ وطن نہیں ہے، یہ پردیس ہے، تھوڑے دن کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اور یہاں ہمارا ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا بن کے رہتا ہے یا شیطان بن کے رہتا ہے، ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے، ہر لمحہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ ہمارا ہو کے رہتا ہے یا شیطان کا ہو کے رہتا ہے، غیروں کا ہو کے رہتا ہے، بس اس امتحان میں جو کامیاب ہو جائے، نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے، ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، ظاہر سے بھی ہمارے گناہ نہ ہو اور باطن سے بھی ہمارے گناہ نہ ہو، آنکھ کی بھی حفاظت ہو، کان کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، زبان کا ہی لوتڑا ہے بہت جلدی پھسل جاتا ہے، اور مشہور ہے کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، کٹ گیا دل تو کٹ گیا کسی کا، پھر وہ لاکھ اس سے معافی بھی مانگے معاف تو کر دے گا، لیکن دل میں دل کٹ چکا ہے، اب دل میں میل آ چکا ہے، اس لیے زبان کی خوب حفاظت کریں، اور جو ہے دل کی بھی حفاظت کرے کہ دل میں بھی کسی غیر کا خیال نہ آنے پاوے، اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو، دل تو اللہ ہی کے لیے ہے بس، ہاں اور کسی کے لیے دل میں جگہ ہے نہیں، جو آدمی غیروں کو دل میں بسایا ہے، فرمایا ہے کہ جو آدمی جس کو دکھلانے کے لیے کام کرتا ہے وہی اسی کا بت ہے، جو چیز اللہ سے دور کرنے والی ہے وہی اس کا بت ہے، بعض لوگ عورتوں کے پیچھے لگے ہیں تو عورتیں ان کے لیے بت ہیں، نہ میرا عورتیں کپڑے، بعض لوگوں کو آلہ چالہ پہننے کا خپت ہوتا ہے، خپت شوق نہیں کہوں گا اس کو، خپت ہوتا ہے تو خپتی ہوتا ہے وہ، تو اس کا بت کیا ہے، اس کا بت اچھے کپڑے آلہ کپڑے ہیں، بعض لوگوں کو کھانے کا اس قدر جنون ہوتا ہے، خپت ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں کھانے، فلاں جگہ سنا ہے کہ بڑی مزیدار پوریاں ملتی ہیں، صبح صبح وہاں کا پروگرام بنایا ہے، بھائی ارے ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کیا اور صحیح طریقے سے گئے، شرعی طریقے سے گئے، شریعت کی پابندی تو چلو کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن ایک جنون ہوتا ہے، خپت ہوتا ہے، آج وہاں جا رہے ہیں آج وہاں جا رہے ہیں، تو یہ ان کا اعلیٰ اور عمدہ کھانے کا یہ بت ہے، بت جو چیز اللہ سے دور کرنے والی ہے وہ شخص کا بت ہے، اور بعض لوگوں کے دل میں بت ہی بت بھرے ہوئے ہیں، حسینوں کے بھی بت بھرے ہیں، اچھے کھانے کے بھی بت بھرے ہیں، وزارتوں کرسیوں کے بھی بت بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تمام غیر سے پاک فرما دے اور اپنی محبت سے مالا مال فرما دے،
غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارا چاہیے، کون کہتا ہے کنارا چاہیے،
جب مشکل پڑتی ہے آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس مناجات میں وہ لذت ہوتی ہے کہ اللہ والے چاہتے ہیں کہ بس ہم اسی حال میں، ہماری مناجات اور ہمارا جو تعلق ہے، فائز صاحب فرماتے ہیں کہ دشمنی خلق رحمت ہو گئی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی، کہ دشمن نے جو ہے ستایا تو وہ رحمت ہو گئی، کیا سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی، ہم تو غم میں پڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جو ساتھ ہو گئے ہمارے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں، حوادث آ رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں تو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، دیکھو ہم تو بھاگتے ہیں، یہ اولیاء کا حوصلہ ہے، مانگتے نہیں ہیں، مانگو مت حادثات، آفیت مانگو، لیکن جب آ گئے پیدر پہ چلے آ رہے ہیں تو اولیاء اللہ کا حوصلہ دیکھو کہ بجائے گھبرانے کے کیا کہہ رہے ہیں، خوشا یعنی مبارکباد دے رہے ہیں، خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم، جس کے ساتھ اللہ ہو، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم، تو اللہ جس کے ساتھ ہو جائے پھر پریشانی کہاں پریشانی رہتی ہے، پھر تو بریانی ہے، قورمہ ہے. مگر مانگو عافیت، اللہ سے عافیت مانگو.
لذت فریاد طوفانوں میں، لذت فریاد طوفانوں میں، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے.
سکھ آ جاتا ہے، پریشانی نہیں ہے تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے. اور جو ذرا پریشانی ہے، گھبرا کے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ کو یہ محبوب ہے بندوں کا اپنے در پہ ہاتھ پھیلانا. اور اس کی جو مناجات کی لذت ہوتی ہے، وہ کہاں کسی نعمت میں وہ لذت ہے. اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کنارہ چاہیے. لذت فریاد طوفانوں میں ہے، ادھر سے حوادث، ادھر سے حوادث. فائز صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو تاکوں گا نشے من کے لیے، وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. چلو بھائی ادھر چلے چلتے، یہاں کام بن جائے، چلو بھائی ادھر، وہ بھی ڈالی، وہ بھی سبب ختم ہو گیا، ادھر سے بھی واپس آ گیا، ادھر سے بھی واپس. اب ایک ہی در رہ گیا، ایک ہی در اللہ کا، بندہ لوٹ کے میرے پاس آ گیا. ڈالیاں اس لیے کاٹ رہے ہیں. اور یہ کافروں کا نصیبہ نہیں ہے، یاد رکھو، یہ مومنوں کا نصیبہ ہے. کہ کافر کو کوئی مشکل آتی ہے، اول تو آتی ان کو کم ہے، ان کو ایسی مشکلات حادثات کم آتی ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر دنیا ہی میں دے دینا ہے، خاتمہ کر دینا ہے یہاں سے. جو کوئی نیکی کی ہو تم نے، تو نیکی تو اللہ ضائع نہیں کرتے، لیکن تمہارے کفر کی وجہ سے تمہاری یہ سزا ہے کہ دنیا میں تو تمہیں دے دیں گے، عیش و عشرت بھی دے دیں گے، سونا چاندی، مال و دولت، ترقی، سائنس کی جدید تحقیقات بھی دے دیں گے، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ مومن ہی کا نصیبہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو تھوڑی مشکل ڈال دیتے ہیں تاکہ بندہ ہماری طرف لوٹ آئے. بتاؤ یہ نعمت ہے کہ یہ عذاب ہے؟ فرمایا میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے کہ جس آدمی پہ کوئی مشکل آئے، اور خدا نہ خواستہ وہ کسی بدکاری کے اڈے کا رخ کرے، شراب خانے کا رخ کرے، تو یہ مصیبت برائے عذاب ہوتی ہے. اور جب آدمی پر کوئی مشکل آئے تو مسجد کا رخ کرے اور وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ سے رو لگائے، اولیاء اللہ کے پاس جائے، ان سے دعائیں کرائے، تو سمجھو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے. رحمت بن کے آئی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ اللہ.
لذت فریاد طوفانوں میں، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے.
نہیں
حاصل ساحل مجھے تو بام ہے، حاصل ساحل مجھے تو فام ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے. غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، اپنی آہوں سے تر جانا پہ میر، اپنی آہوں سے تر جانا پہ میر، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے.
آوزاری سے کام بنتا ہے، آوزاری سے، اشک باری سے کام بنتا ہے، زوری سے کام نہیں بنتا، زاری سے کام بنتا ہے. زاری معنی رونا، زوری یعنی تکبر سے، اکڑپوں سے کام نہیں، بلکہ زاری اختیار کرو. زور راہ بگزار، زاری راہ بگیر. زور کو چھوڑو، زاری اختیار کرو، پھر دیکھو کیا مزہ ہے جینے کا. واہ واہ پھر پڑھیے نا.
اپنی آہوں سے در جانا پہ می اپنی آہوں سے در جانا پہ میر اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے.
دیکھو ہمارے حضرت نے فرمایا حال کو درست رکھو, حال کو حال کو درست رکھو گے تو ماضی بھی درست ہو جائے گا. کیسے؟ کہ آج اس وقت جو حال ہے ہمارا تھوڑی دیر میں ماضی میں تبدیل ہو جائے گا. بس حال کو درست رکھو ماضی بھی درست ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہوتے ہیں نیک اعمال پہ آ جاتے ہیں راستے پر آ جاتے ہیں اللہ رسول کے, ان کے سیئات کو بھی حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں, گناہوں کو معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. کیسے کریم مالک ہیں بتاؤ تو, کوئی ہے ایسا کائنات میں؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور مستقبل کی زیادہ فکر مت رکھو, بس حال کو درست رکھو انشاءاللہ ماضی بھی روشن ہوگا مستقبل بھی روشن ہوگا. اور کیا, زیادہ فکر پریشانی کی بات نہیں ہے. خطا ہو گئی استغفار کرو توبہ کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے, بس وہ بھی معاف مصاف, پھر کیا فکر ہے.
کیسی تسلی کی بات ہے. اللہ اللہ
اللہ اللہ. شیطان ہے نا, شیطان بہت ماضی کے قصے لاتا ہے, تم تو ایسے تھے تم تو ایسے تھے, سو چوہے مار کے بلی حج کو چلی. یہ بلی کے لیے ہوگا انسان کے لیے نہیں ہے. سو سال کا کافر بھی اگر توبہ کر لے اور ابھی توبہ کی ہے ابھی کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچانک موت آ گئی, موت آ گئی اچانک سے آ گئی, غرغرہ نہیں تھا. جب غرغرہ آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہے, لیکن ابھی موقع تھا کلمہ پڑھ لیا. اور بتاؤ ایک نماز بھی نہیں پڑھی, زکات بھی نہیں دی, حج بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, صرف ابھی کلمہ پڑھا ہے, کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا. سب مٹ گیا اس کا کفر. جب کفر جیسی چیز کو خدا تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, شرک جیسی چیز کو معاف کر دیا توبہ کرنے سے کلمہ پڑھنے سے ایمان لانے سے, تو پھر یہ گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے شیطان قصے لاتا ہے, تم تو ایسے تھے ویسے تھے, تم کہاں اللہ والے بن سکتے ہو. اس سے کہو کہ جو غالب کا شعر ہمارے حضرت سناتے تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے اس کی اصلاح فرمائی. غالب نے تو کہا کہ کس منہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, اتنے گناہگار ہو شرابی ہو تم کس منہ سے کعبہ جا رہے ہو. ظالم نے مایوس کر دیا, امت کو مایوس کر دیا, فرمایا میں نے اس شعر کی اصلاح کر دی اور اللہ سے امید بندھا دی. بتاؤ اللہ سے نا امید کرنا کتنا سخت گناہ ہے, بہت سخت. اللہ سے نا امید ہونا کتنا سخت گناہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, قطع مت کرنا. ہاں تو کیا فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو, کون سے بندو, اسرفو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر ڈالا. ایک ظلم ہے ایک حد سے زیادہ ظلم, اسرفو آتا ہے حد سے زیادہ ظلم کر بیٹھے, قتل و غارت کری کر بیٹھے, شراب پی بیٹھے, زنا کر بیٹھے, کیا کچھ کر بیٹھے. تو بھی فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفو, اے میرے گناہگار بندو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ یائے نسبتی لگایا ہے اللہ نے کہ جاؤ گے کہاں, رہو گے تو میرے ہی, ہو گے تو میرے ہی تم, جاؤ گے کہاں, کوئی دوسرا خدا ہے جہاں چلے جاؤ گے, ہو تو میرے ہی تم, اگرچہ گناہگار ہو پھر بھی میرے ہو. کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھو تو. تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا. انسان گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو کیا اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ارے بھائی ایک مچھر بیل کے سینگ پہ بیٹھ گیا, تھوڑی دیر کے بعد ہو گیا تو اڑتے اڑتے بیل سے معذرت کر رہا ہے, بیل رے بیل معاف کرنا میں تمہارے سینگ پہ بلا اجازت بیٹھ گیا ہوں, بڑی زحمت ہوئی ہوگی آپ کو. بیل نے ہنس کے کہا کہ ظالم تیرا کیا وزن ہے, تیری کیا حقیقت ہے, مجھے پتہ ہی نہیں, ایک ہزار مچھر بھی بیٹھ جائے مجھے کیا معلوم چلے گا. تو خدا تعالیٰ کو اتنی بھی نسبت نہیں ہے, ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں. فرمایا کہ سارا عالم مل کر کفر پر اتر جائے, ظلم پر اتر جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر, اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اور سارا عالم مل کر ایمان والا ہو جائے, بالکل کامل ترین ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو ہمارے گناہوں سے ہمارا ہی نقصان ہے, ہم اپنے کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, ہے نا, مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تم آؤ تو صحیح ہماری طرف بھائی, ایک ہاتھ آ سکتے ہو ہاتھ ہی آؤ, بالشت آ سکتے ہو بالشت تو آؤ, ہاتھ آ سکتے ہو ہاتھ کیا ہو, آپ بالشت آؤ گے ہم ایک ہاتھ آئیں گے, اور ایک ہاتھ آؤ گے تو ہم دس ہاتھ آئیں گے, اور چل کے آؤ گے تو ہم دوڑ کے آئیں گے تمہارے. انہ یغفر الذنوب جميعا, اور کیوں, انہ هو الغفور الرحیم. کہتے نا ارے وہ, ہاں بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ فرمائے انہ هو الغفور الرحیم, وہ تو وہ ذات ہے جو بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, ہے نا. پھر کیا فکر ہے, ارے تو فرمایا کہ بھائی میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا.
اللہ اللہ اللہ,
اپنی بگڑی بنا لی,
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. شیطان یہ پکچر جتنی دکھلائے, اور شیطان بڑا مکار بزنس مین ہے, وہ اس لیے بھی دکھلاتا ہے کہ پرانے گناہوں کو یاد کرتا ہے آدمی تو اس سے مزہ لیتا ہے کہ ہم نے ایسے ایسے کیا تھا, ہاں ہاں فلاں جگہ ایسا کیا تھا, فلاں سے دل لگایا تھا. تو اس طرح سے حرام میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے ماضی کو پر خوب استغفار اور توبہ کر کے اس کو بھول جاؤ, اب اس کو یاد بھی نہ رکھو. اب اتنا اجمالی طور پر آ جائے کہ دل میں کہ بھئی ہاں ہم بڑے گناہگار ہیں, بڑے گناہگار تھے, بس اب اس کو یعنی دقائق مت یاد کرو کہ ایسا بھی کیا تھا, اچھا ہاں ایسا بھی فلاں وقت ایسا کیا تھا, یہ منع ہے, کیونکہ پھر شیطان جو ہے اس میں حرام مزوں میں مبتلا کر دے گا.
اپنی آہوں سے در جانا پمیر, اپنی آہوں سے در جانا پمیر, اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے, اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان.
آمین.
آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے.
لوگ کیا کہیں گے, یہ آگے لوگ کیا کہیں گے, بھول جاؤ اس کو. آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, اللہ پر فدا ہو جاؤ بس, ہر لمحہ اپنا اللہ پر فدا کرنا ہے. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا سوچتا ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں تو اللہ ہی سے کام ہے, اللہ ہی کی محبت سے سروکار ہے بس.
آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان.
دیکھو دیوانہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں, ایک پاگل ہوتا ہے اور ایک دیوانہ ہوتا ہے, فرق ہے دونوں میں. پاگل آدمی وہ ہے جس کو واقعتاً کوئی ہوش نہیں ہوتا, کہ وہ بے لباس بھی پھر جاتا ہے, بال میں بال بڑے گندے, ناخون سب کچھ, اس کو کچھ اپنی ہوش نہیں ہوتی, تو وہ پاگل آدمی ہوتا ہے. اور ایک ہے اس کو کچھ بھی کہہ لو، گالی دے دو، سلام کر لو، اس کے لیے برابر ہے نا. اسی طرح سے اللہ کے جو دیوانے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے، وہ دیوانے ہوتے ہیں، وہ شریعت کے دیوانے ہوتے ہیں کہ ہر موقع پر وہ شریعت کا طریقہ دیکھتے ہیں. وہ دیوانے نہیں ہوتے کہ پھٹے حال اور ان کے کپڑے پھٹے میلے کچیلے گندے غلیظ اس حال میں جو بھی جی چاہے کر دیا، ایسا نہیں ہے. وہ تو دیوانے شریعت کے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کے دیوانے ہوتے ہیں کہ اب جو ہم قدم اٹھانے والے ہیں، وہ جو کام کرنے والے ہیں، اس میں اللہ اور رسول کا کیا طریقہ ہے، بس اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں. کر گزرتے ہیں جو اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے، یہ دیوانہ. دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق دے، اور ایک لمحہ بھی اپنی نافرمانی میں ہمیں مبتلا نہ پائے، مبتلا نہ ہونے دے اللہ.
آمین.
آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے، غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، دس بخشا جانی بے دم بیل ماں، دس بخشا جانی بے دم بیل ماں، میرے سر کو تیرا سوتا چاہیے، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، مجھ کو
جی جانب زنبیل میں. اللہ سے فریاد ہے کہ اللہ اپنے دست مبارک میری زنبیل میری جھولی کی طرف بڑھا دیجیے، اور یہ دولت ہم کو نصیب فرما دیجیے. دست بخشا جانب زنبیل میں، کہ اللہ میری جھولی کی جانب اپنا دست مبارک بڑھائیے، عطا کر دیجیے، عطا کر دیجیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کا درس دیتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے آخر میں کہ یا اللہ اپنے عشق کا، اپنی محبت کا ایک قطرہ پلا دیجئے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے، جب تو حاضر تھے وہاں، حضرت کے پیر تھے وہ، تو فرمایا کہ میں سوچتا تھا کہ ایک قطرہ کیوں مانگتے ہیں حاجی صاحب. تو صاحب کش تھے، ایک دن خود ہی فرمایا حاجی صاحب نے کہ ایک قطرہ بھی سمندروں سے کم نہیں ہے، ایک قطرہ وہ دے دیں گے سمندر کے سمندر گویا پلا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے عشق و محبت کے سمندر ہمیں پلا دے. ہماری جھولیاں کٹی کھٹی ہیں، ان کٹی کھٹی جھولیوں کو رفو کرنا بھی وہ جانتے ہیں، جھولیاں ہماری تنگ ہیں بڑی بنانا بھی وہ جانتے ہیں. ایک بزرگ مسجود تھے، وہ یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے دے دیجیے.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ارے مانگو خوب بڑھ کے مانگو، مگر جائز چیز مانگو، ناجائز چیز نہیں مانگو، جائز چیز مانگو، بڑھ بڑھ کے مانگو. خدا کی قسم جو بڑھ بڑھ کے نہ مانگے گا ان سے، مگر دل سے مانگو. یہ نہیں دماغ کہیں دل کہیں اور یہ ہاتھ پہلے دے 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 دے، ایسے نہیں، دل سے مانگو پھر دیکھو کیا نہیں دیتے. اور جو نہیں مانگے گا وہ پچھتائے گا کل کو. آج مانگ لو جو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے سب سے اونچی ولایت مانگو. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دعا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ سے کم مانگنا گویا جرم ہے، جرم. تم تو بہت دینے والے ہیں، بہت بڑی ذات ہیں، وہاب کے معنی بہت دینے والا اور بغیر کسی معاوضے کے دینے والا. ایک تو آدمی بھائی اچھا آپ نے اچھا کام کیا، 100 روپے مزدوری طے ہوئی تھی، یہ لو آپ 200 لے لو، 1000 روپے لے لو. نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں خطاؤں کے سوا، خطاؤں کا پوٹلا ہی پوٹلا ہے ہمارے پاس، کوئی نیکی نہیں ہے، اور ہے بھی تو پتہ نہیں اس قابل ہے کہ آپ کے لائق ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں. آپ وہاب ہیں، آپ بلا معاوضہ بلا استحقاق دینے والے ہیں، بس اے وہاب ہمیں عنایت کر دیجئے بس. تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے جو بڑھ بڑھ کے نہ مانگے گا پچھتائے گا. پچھتائے گا وہ. اس لیے کہ دعا ایسی عبادت ہے, عجیب بات ہے, حکیم الامت کیسی کیسی باتیں فرما گئے کہ دعا وہ عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی جائز ہے. دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. نماز میں دنیا شامل ہو جائے نماز قبول ہے؟ ہاں نہیں ہے. روزے میں دنیا شامل ہو جائے دکھلانے کو قبول ہوگا؟ بلکہ اور پٹائی نہ ہو جائے. اسی طرح کوئی عبادت جو ہے اس میں دنیا شامل ہو جائے تو قبول نہیں ہوگی وہ, لیکن دعا میں دنیا بھی مانگو تو وہ بھی عبادت ہے.
اللہ
اپنی جائز دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو.
سبحان اللہ.
اور دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا, کبھی محروم نہیں رہے گا. چاہے اس کو نظر یہی آ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا, خدا کی قسم پھر بھی محروم نہیں رکھیں گے. آخرت میں بڑے بڑے بدلے دے دیں گے کہ جب بدلے دیں گے دعاؤں کے بدلے تو بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنے بڑے بڑے انعامات سے خوش کر دیں گے اپنے بندوں کو. تو اس کے طریقہ ہے, ادب ہے, طریقے سے روزانہ ہو کے. اور اگر کوئی مجبور ہے تو اور بات ہے, کرسی ہے, مربع ہے, لیکن دل کی حضوری سے مانگو, دل سے مانگو خدا تعالیٰ سے, پھر دیکھو کہ کیا کچھ نہیں دیتے وہ.
دست بخشا جانب زندیل ماں.
وہ بات رہ گئی کہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا مانگو. اصل تو چیز مانگنے کی آخرت ہے. دنیا بھی مانگو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت بنانے کے لیے ضروری ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بوئے گا نہیں تو کاٹے گا کیسے. دنیا بھی چاہیے لیکن دنیا دل میں رکھنے کی جگہ نہیں, دل میں نہیں رکھنا, ہاتھ میں ہو. فرمایا جیسے کشتی کے لیے پانی بہت ضروری ہے, پانی نہ ہو تو کشتی کھسک ہی نہیں سکتی. تو فرمایا کہ لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہ کشتی کی ہلاکت کا باعث ہوگا. لہذا دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز, جیب میں رکھنا جائز, دل میں رکھنا ناجائز. اس طرح سے رہنا ہے. تو دنیا بھی مانگو لیکن اصل کام جو ہے کرنے کا, اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت مانگو, ان کی معرفت علی سطح الولایہ مانگو. بڑے سے بڑے ولی جو اولیاء صدیقین ہوتے ہیں اس کی خط انتہا, یہ کون سی انتہا ہے؟ جس کے بعد صرف نبوت شروع ہوتی ہے. نبوت تو اب کبھی نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کسی قسم کا کوئی نبی, ان ظالموں کے منہ بھی لگنا بیکار ہے کمبختوں کے جو نبیوں کے دعوے کرتے ہیں. یہ تو قیامت کی پیش گوئیوں میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا فرمایا کہ قیامت کے قریب میرے بعد قیامت کے قریب 30 جھوٹے قریب قریب 30 جھوٹے اور دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, لیکن وہ جھوٹے ہوں گے, ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. ان کمبختوں کے تو منہ کون لگے گا؟ وہی جو بالکل جاہل جپٹ ہو بیچارہ. اللہ تعالیٰ جہالت سے حفاظت فرمائے.
آمین.
تو لیکن ولایت کی جو آخری سرحد ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلی ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے جیسے اولیاء نہیں رہے, تو یہ بیچارے یہ بھی جاہل ہیں, کیونکہ قیامت تک کے لیے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شریف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے تمام کرسیاں اولیاء اللہ کی پر رہیں گی. تمام اور تمام کرسیاں, غوث کی بھی, قطب کی بھی. ایک جاتا ہے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا بیٹھ جاتا ہے. لوگوں کی, عام لوگوں کی آنکھوں میں اندھاپن ہے, کور چشمی ہے کہ ہم جو ہے کہتے ہیں ارے یہ تو ہنس بھی رہے ہیں, یہ کوئی ولی اللہ ہو سکتے ہیں. ارے کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ ہنسنا منع ہے؟ وہ ہنسنا منع ہے جو اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا کر دے, اللہ سے دوری پیدا کر دے. صحابہ ہنستے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں, اور یہاں تک کہ ہنسے ہیں کہ حتیٰ بدت نواجز ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک کھل گئی, اتنا بھی ہنسے ہیں. اسی طرح صحابہ بھی ہنسے ہیں. کسی تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا بھی کرتے تھے؟ فرمایا ہاں ہاں, اتنا ہنسا کرتے تھے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے, لیکن دلوں میں ان کے ایمان پہاڑوں کی طرح ہوتا تھا. غافل ہو کر نہیں ہنستے تھے, وہ ہنسی منع ہے. تو فرمایا کہ ہنسنا کہاں منع ہے؟ تمام بزرگ ہنسے ہیں, صحابہ ہنسے ہیں, نبی ہنسے ہیں. تو پھر اس میں ہنسنے میں کوئی ممانعت کہاں لکھی ہے کہ ہنسنا بالکل ہی زیرے سے منع ہے؟ اللہ سے غفلت کے ساتھ ہنسنا منع ہے, گناہ پر ہنسنا منع ہے, فوج باتوں پر ہنسنا منع ہے, جھوٹ پر ہنسنا منع ہے, کسی آدمی کے اندر کوئی عیب دیکھ کر ہنسنا منع ہے. گناہوں پر ہنسنا منع ہے. اگر کوئی آدمی ہنستا ہنساتا ہے, نیک آدمی ہے اور گناہ نہیں کر رہا ہے تو ہنسنا, آج کل تو ہنسنا ثواب ہے, ثواب میرے دوستو. کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں وہاں سید سرور صاحب, وہ تو بڑے مزے سے سناتے ہیں کہ بھنڈی مہنگی ہو گئی, بجلی کا بل زیادہ آ گیا, یہ ہر آدمی ٹینشن میں ہے. تو آج اس ٹینشن کے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے, ہنسنا, ہنسو لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. بس ہاں کھاؤ پیو ہنسو سب کچھ کرو لیکن خدا تعالیٰ. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے میں پہلے جیسے اولیاء نہیں رہے, یہ ظالم بیچارے بالکل ہی پور چشمے اندھے ہیں. اس زمانے میں بھی اولیاء کی تمام کرسیاں پورے ہیں. اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ نے فرما دیا میرا ولی تہجد گزار, میں تہجد گزاری میں میری ولایت نہیں ہے اور اشراق میں میری ولایت نہیں ہے. میری ولایت کہاں ہے؟ میری دوستی کہاں ہے؟ جو آدمی پرہیزگار ہے, گناہ سے بچنے والا میرا دوست ہے, گناہ سے بچنے والا میرا دوست ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی ذکر اذکار بھی نہیں کرتا زیادہ, ہمت نہیں ہے یا فرصت نہیں ہے, بےچارا روزی کمانے میں لگا ہے, بال بچے ہیں اور دن بھر جو ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے, فرائض واجبات اور سنت موقع کرتا ہے لیکن گناہ ایک بھی نہیں کرتا, ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو خوب روتا ہے, استغفار کرتا ہے, پھر اللہ کو منا لیتا ہے. مفسرین نے لکھا ان المستغفرین نزلوا بمنزل المتقین, کہ استغفار کرنے والا بھی بالکل ایسے ہی جیسے متقی ہے. فرمایا متقی رہنا ایسا آسان ہے جیسے ہر وقت باوضو رہنا. کہ ایک آدمی جو ہے وضو کرتا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ ہر وقت باوضو رہتا ہے, تو کیا اس کا وضو کبھی ٹوٹتا نہیں؟ کیا کبھی اس کو استنجی کی عادت نہیں ہوتی؟ کیا کبھی ریا نہیں کھولتا؟ کبھی اس کا چوٹ پھوٹ لگ کے خون نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, یہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, لیکن فوراً ہی پھر وضو کر لیتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے؟ تو فرمایا بالکل اسی طرح متقی رہنا آسان ہے, کہ جہاں تقویٰ ٹوٹ جائے, خطا ہو جائے, فوراً استغفار و توبہ دل سے ندامت سے استغفار کرے, پھر متقی ہو جائے گا. بلکہ نہ صرف یہ کہ پھر متقی ہو جائے گا, بلکہ خدا کے ہاں اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا, اور بڑھ جائے گا, ترقی اس کی اور زیادہ ہو جائے گی. ہاں جب توبہ استغفار بندہ کرتا ہے تو شیطان سر پہ خاک ڈال کر بھاگتا ہے روتا ہوا, جب انسان توبہ کہ اس نے تو ہم نے تو اس کو بہکایا تھا, ظالم نے توبہ کر کے اپنا مقام اور اونچا کر لیا. ایک بزرگ تھے, ان کی تہجد قضا ہو گئی تو بہت روئے, تو خدا تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگی. تو کیا تھا کہ وہ پہلے جو ہے شیطان جو ہے ان کو تھپکی دے کے سلا دیا اس نے. اب جو انہوں نے توبہ کی تو اگلے دن آیا اور ٹانگ ہلایا تہجد کے وقت, یہ اٹھ جائیے تہجد کا وقت ہو گیا, انسانی شکل میں آیا تو کہا کہ بھائی تو کون مجھے تہجد میں اٹھانے والا؟ انہوں نے کہا کہ بس وہ میں ہوں ایک آدمی اللہ کا بندہ. کہا نہیں نہیں صحیح صحیح بتا تو مجھے, تو کون ہے کہ مجھے تہجد میں اٹھاتا ہے؟ کہا کہ میں اصل مجبور کیا تو کہا میں شیطان ہوں. کہا شیطان اور تہجد کو اٹھائے, کیا راز ہے اس میں؟ کہا بس کبھی کبھی پرانی عادت آ جاتی ہے, مجھے لوٹ آتی ہے. میں شیطان پہلے بہت بڑا عبادت گزار تھا, اس کا نام عزازیل تھا, عزازیل. ہاں تو کہا کہ بس کبھی پرانی عادت لوٹ آتی ہے تو اس لیے آپ کو. کہا نہیں صحیح صحیح بتا کیا بات ہے. کہا اصل بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد قضا ہو گئی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام پہلے سے بھی زیادہ قرب قریب ہو گیا, یہ بات مجھ کو برداشت نہیں ہوئی, اس لیے آپ تہجد ہی پڑھ لیا کرو, یہیں ٹھیک ہوں گے. ہاں تو شیطان بھی میرے سر پہ خاک ڈال کے بھاگتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. تو توبہ اور استغفار کر لیا تو پھر متقی نہیں ہو گیا بلکہ اس کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اللہ کے قرب اور زیادہ نصیب ہوتا ہے. ان اللہ یحب العبد المفتن التواب, اللہ تعالیٰ مفتن کہتے ہیں جو بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, بار بار بیچارہ گر پڑتا ہے, ہمت نہیں ہے, کمزور ہے, روح کمزور ہے, نفس غالب ہے اس کے اوپر, گناہ میں مبتلا ہو جا رہا ہے. لیکن اس ظالم میں ایک وصف ہے کہ تواب بھی ہے. تواب معنی کثرت سے توبہ کرنے والا, گناہ ہوتا ہے تو توبہ کیے بغیر رہتا نہیں, چین سے نہیں رہتا. تو پھر کیا ہے؟ ان اللہ یحب العبد المفتن التواب, کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتون بندے کی توبہ کو بہت ہی محبوب رکھتے ہیں, ایسے بندے کو بہت محبوب رکھتے ہیں کہ بار بار گناہ میں مبتلا ہوتا ہے لیکن بار بار توبہ کر لیتا ہے, محبوب رکھتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کما اللہ ذنب له, کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب بتائیے گناہ کا نام و نشان مٹ گیا. فرمایا حکیم الامت نے کہ توبہ وہ چیز ہے, وہ دولت ہے کہ جس طرح بارود تھوڑی سی ہوتی ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. پہاڑ کاٹے جاتے ہیں, بارود سے تھوڑی سی بارود لگاتے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ اڑ جاتے ہیں. تو فرمایا جس طرح تو بارود تھوڑی سی ہوتی ہے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے, اسی طرح توبہ مومن کے بڑے بڑے گناہوں کو اڑا دیتی ہے.
واہ 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 واہ,
اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا.
کیا بات ہے ہمارے شیخ کی, سبحان اللہ. اللہ
دست بخشا جانی بے زمین
ہے, ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب, کہ مومن بننا. ہاں
دست بخشا جانی بے زمین بیل ماں, دس بخش جانی بے زمین بیل ماں, میرے سر کو تیرا سودا چاہیے.
دیکھو کیا مانگ رہے ہیں,
میرے سر کو تیرا سودا,
اللہ سے اللہ کو مانگا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. اللہ سے اللہ کو مانگو کہ اللہ ہمیں آپ چاہیے. شاہ محمود ایک بادشاہ تھا, تو اس نے امتحان لیا. ایک ان کا غلام وفادار تھا, اس کا نام ایاز تھا, ایاز, اور یہ شاہ سلطان محمود تھے. تو یہ ایاز جو غلام تھا, یہ اس بادشاہ کا بہت وفادار آدمی تھا, لیکن حاسدین اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے, اس کو کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں گرا دیں. تو لیکن ایک دن بادشاہ نے امتحان لیا, سب وزیروں کو بلایا, 65 وزیر. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ قصہ اپنی مثنوی شریف میں فارسی اشعار میں بیان کیا ہے, جس کو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا بارہا اپنے بیانات میں. تو فرمایا کہ انہوں نے امتحان لیا کہ دربار کے اندر ڈھیریاں لگا دی سونے کی, کہیں چاندی کی, کہیں تاج کی, کہیں کس جواہرات رکھے ہیں, کہیں حسین لڑکیاں بھی رکھی ہیں, کہیں وزارت کی کرسیاں بھی رکھی ہیں, اور سب کو بلا لیا, اور ایاز کو بلایا اور اعلان کیا کہ آج جو آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی ہو جائے گی. بڑے بڑے قیمتی جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, سونے چاندی کے کرسیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, کہ یہ وزارت کی کرسی, اس سے بڑی وزارت کی کرسی, اسی طرح سے حسینوں کا بھی وہاں لڑکیاں ہیں, کہ بھائی جس جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی. تو سب وزیروں نے بڑھ بڑھ کے ہاتھ مارے, کسی نے سونے چاندی پہ, کسی نے جواہرات پہ, کسی نے لڑکیوں پہ, کسی نے وزارت کی کرسی پہ, اپنے اپنے ذوق کے مطابق, اپنے اپنے بت کے مطابق. ظاہر ہے نا کہ بتوں کی مختلف قسمیں ہیں, اپنے اپنے بت کی طرف وہ لگ کے, اور سب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں ادھر ہاتھ مارنے میں. تو لیکن ایاز جو تھا وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لیتے, دیکھو کتنی حسین لڑکیاں ہیں, دیکھو کتنی جواہرات اور دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو یہ آیا ایاز جو ہے چلتا ہوا آیا اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا کہ مجھے تو آپ چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے. کہا کہ بھائی مجھ میں کیا رکھا ہے, یہ دیکھو یہ دولت کیوں نہیں لوٹتے تم. کہا کہ حضور اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سارے جو وزیر ہیں میری بوٹ پالش کریں گے, جو آپ میرے ہو گئے تو ہے نا. تو بس اللہ سے مانگو اللہ کی ذات کو. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے کیا کیا مانگا, اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. ایک لڑکے نے جا رہا تھا عمرے پہ, تو کہا بس دعا کرے میں نے عمرہ قبول ہو. اور میں نے کہا بھائی کیا دعا کرو گے وہاں جا کے؟ کہا کہ میں دعا کروں گا کہ میرے ابا کو ایک بڑی اچھی بہترین گاڑی اللہ تعالیٰ دے دے. ایک یہ بھی ذوق ہے. اور ایک وہ چوکیدار والا ذوق سنایا تھا نا, سنا ہوا چوکیدار والا قصہ. تو وہ بھی ایک آدمی تھا. تو اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. حاجی صاحب نے کیا مانگا, کیا مانگا؟ ہاں کیا شعر پڑا تھا؟ کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. مجھے تو آپ کا سودا چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے, کہ جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو ہی نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یہ مانگا ہے دست بخشا جانب زنبیل ماں، اللہ میری جھولی کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے وہ سودا دے دیجئے، میں تو گھٹیا ظرف ہوں، میری جھولی بھی کٹی پھٹی ہے اور میرا ظرف بھی گیا گزرا ہے، گھٹیا آدمی ہوں، گھٹیا چیزوں پہ میری نظر ہے، مگر اے اللہ آپ اپنا دست کرم بڑھائیے کہ جو میرے لیے مفید ہو، جو میرے کام کی چیز ہو، جو قیمتی ترین چیز ہو، یعنی کہ آپ، تو اللہ آپ کا سودا مجھے چاہیے، آپ کا سودا چاہیے۔
دست بخشا جانب زنبیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے۔ اختر خاصا و دور فتادا کو، اختر خاصا و دور فتادا کو، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔
بس اللہ کا ولی بننا ہے،
ہاں انشاءاللہ
مولانا سب لوگ تو ہاں ماشاءاللہ، کوئی دو ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، دو ہاتھ سے اظہار ہوتا ہے شدت محبت کا، ذوق، شدت ذوق کا۔ تو اگر اللہ والا بننا ہے تو کیا کام کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اگر مگر نہیں لگانا ہے، بس دیوانہ پن دکھانا ہے کہ ہم نے تو یہ کرنا ہی ہے، اللہ ہی پر فدا ہونا ہے۔ دوسرے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جان چلی جائے لیکن وہ کام نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ ہوتا ہے،
انشاءاللہ
ہے نا، اور خطا ہو جائے ان کے گھر پہ ہاتھ پھیلانا ہے، معافی مانگنا ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے، رونا نہیں آتا شکل بنا لو۔ حدیث پاک میں ہے ابکو فعلم تبکو فتباکو، تمباکو نہیں تباکو، کہ اگر رونا نہیں آئے تو رونے والی شکل بنا لو، کام بن جائے۔ کہہ رہے تھے نا نقل بنانے سے اصل مل جاتی ہے، کام وہی بن جاتا ہے، نقل کر لو رونے کی، شکل بنا لو رونے کی، رونا تو اختیار میں نہیں ہے نا، دل اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ ہم کام اختیار ہی کر لیں کہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، غلطی ہو گئی، اب جان دے دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، کہہ لو دل سے کہہ لو، شیطان آئے گا کہ بھائی تو تو پھر توبہ توڑ دیتا، پھر وہی کام کر لیتا ہے، تو شیطان کو کہہ دو کہ میں معافی مانگ، میرا میں گناہ کرتے کرتے تھک جاؤں گا، لیکن میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، جب معافی مانگوں گا معاف کر دے گا، اس کا وعدہ ہے کہ جب ہم سے دل سے معافی مانگو گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ یہ خوف شکست توبہ ہے، توبہ ٹوٹ جانے کا خوف، یہ اور بھی اللہ کو معبود ہے۔ ہاں عجیب عجیب باتیں بزرگوں کی، اللہ والوں کی، عارفین کی ہوتی ہیں، ہم تو ڈر جائیں کہ بھائی ہاں ہم تو واقعی دوبارہ توبہ توڑ دیتے ہیں، ہماری توبہ کس کام کی۔ فرمایا جو آدمی توبہ کرنے سے ڈر رہا ہے کہ میری توبہ پھر ٹوٹ جائے گی، تو یہ تو کمال عبدیت کی علامت ہے کہ یہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ اگر آپ کی مدد نہ ہو تو پھر توبہ ہی ٹوٹ جائے گی، پھر پھسل جائیں گے، تو اب یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میری توبہ ٹوٹ نہ جائے، تو یہ خوف شکست توبہ ہے، یہ آدمی اور زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور زیادہ اس کے اندر عبدیت اور فنایت ہے کہ اس کو اپنی توبہ پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے مانگ رہا ہے، سمجھ گئے نا، اس لیے خطا ہو گئی تو ہم نے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اب اللہ والا بننے کے لیے پانچ کام کرنے ہیں، میرے شیخ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، پانچ کام کر لو انشاءاللہ تعالی اللہ والے بن جاؤ گے، اور اگر کمزوری رہی بھی تو خدا تعالیٰ پھر اپنی رحمت کا بلاوے سے آپ کو پھر کھینچ لیں گے، خود ہی کھینچ لیں گے کہ بندہ ساری عمر میرے در پہ آنے کے لیے گرتا پڑتا چلتا رہا، کامیاب نہ ہو سکا تو مرنے سے پہلے خود ہی اس کو کامیاب کر دیں گے۔ ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے پڑا ہے نا، ان کی رحمت کا بلاوا آ جائے گا، وہ جلد فرما لیں گے۔ جس کو وہ کھینچ لیں ساری کائنات کی طاقت مل کر بھی اس کو اللہ سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ پانچ کام یہ ہیں کہ ایک تو گناہ چھوڑ دیں، ہم گناہ چھوڑ دیں، گناہ سے بچنا۔ نمبر دو، اسباب گناہ سے بچنا، جو گناہ کے آلے ہیں خصوصاً اسمارٹ فون اور کیبل اور یہ سب چیزیں اور ایسے ماحول، تو گناہ جہاں بھی گناہ سرزد ہونے کا خطرہ ہو، موبائل ہو، کیبل ہو، باہر مارکیٹ ہو، دفتر ہو، کوئی بھی ہو، اس اسباب گناہ سے دور رہنا، دور رہنا، کیونکہ قریب رہیں گے تو اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جتنا ممکن ہو سکے دور رہو، نامحرموں سے دور رہو، بے تکلفی مت کرو۔ اگر اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی محض اپنی دل بہلانے کو رکھا ہے اور لوگوں سے میل جول کے لیے رکھا ہے، تو اس کو ختم کر دینے میں عافیت ہے میرے دوستوں۔ جس آدمی کی مجبوری ہے کہ بھائی کمپنی نے کہا ہوا ہے کہ رکھنا ہے اور اس کو کام بھی ہے، پھر اس کا طریقہ بزرگوں سے اپنے شیخ سے پوچھ لے کہ بھائی ہماری مجبوری ہے اس کو رکھنا، تو ہم اس کو استعمال کیسے کریں۔ فرمایا کہ سانپ کا جو سپیرا ہوتا ہے وہ اس کو کیسے ہاتھ میں لے کے کھیلتا ہے، اس کو ڈستا نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس نے وہ فن سیکھا ہوا ہے کہ سانپ کا زہر نکال دیتا ہے، پہلے ایک پوٹلی ہوتی ہے وہ نکال دیتا ہے، پھر سانپ اس کو کاٹے بھی تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو فرمایا دنیا کی محبت بھی ایسا ہی زہر ہے، تو اس کا منتر کسی اللہ والے سے سیکھ لو، اس کا طریقہ زہر نکالنے کا اللہ والے سے سیکھ لو، دنیا دل سے نکل جائے پھر یہ دنیا نقصان دہ نہیں ہوگی، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا بأس عن الغناء من اتق اللہ عز وجل، جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے اس کو مالداری نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ اس کا مال گناہوں میں نہیں اڑتا، فضول اور اسراف کاموں میں نہیں اڑتا، پٹاخے بازیوں میں، لاکھوں روپے بے حیائی کے کاموں میں اور پٹاخے بازیوں میں، شادی میں انسان خرچ کر دیتا ہے، نمائش کے اندر خرچ کر دیتا ہے، تو اس مال جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے اس کا مال پھر اس طرح ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال مسجدوں میں لگتا ہے، مدرسوں میں لگتا ہے، خانقاہوں میں لگتا ہے، دینی اشاعت کے اندر لگتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے مال میں برائی نہیں ہے، انسان میں برائی ہے، اس برائی کو نکال دے، صفائی کر لے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسباب گناہ سے بچنا، اور نمبر تین کہ ذکر اللہ کی پابندی کرنا، جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کی پابندی کرنا، ہے نا، ہے نا، آپ سن رہے ہیں نا، یہی ہے نا، وہاں ہیں، یہی رہیں، تھوڑی دیر میں ہم رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ذکر اللہ کی پابندی، اور نمبر چار سنتوں کا اہتمام، اس میں ہم بڑی کمزوری، سنت کی قیمت ہمارے اندر بہت کم ہے، ہم نے بہت کم قیمت لگائی ہوئی ہے سنت کی، جبکہ بتا دیا نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک ایک عمل کو ہمارا سنت کے مطابق کرنا ہے۔ کتاب بھی یہاں تقسیم ہوتی ہے جی، ہاں یہ رکھی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جس گھر میں نہ ہو وہ ایک کتاب یہاں سے مفت لے لے، تو یہ کتاب لیں اور اس کو ہم پڑھتے جائیں اور ہر ہر عمل کو اپنے چیک کرتے جائیں کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن میں دل میں آپ کے بہار آ جائے گی، انشاءاللہ تعالی سنتوں کی بہار آ جائے گی۔ تو ہر کام سنت کے مطابق کرنا، پہلا کام کیا کہ گناہ سے بچنا، کس ارادے سے، کس جذبے سے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، دوم یہ کہ خطا ہو گئی تو معافی مانگ لوں گا، اور دوسرا کام ایسی جگہوں سے، ایسی چیزوں سے دور رہنا جس میں آدمی مبتلا ہو کر گناہ کر بیٹھے، اور تیسری چیز ذکر اللہ کا اہتمام، پابندی، کیونکہ ناغہ سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے اور پابندی سے بڑی برکت آتی ہے، اور چوتھا کام ہر کام سنت کے مطابق کرنا، اور پانچواں کام جو ابھی ہم کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا۔ میں اپنے کو ولی نہیں سمجھوں گا، اگر میں نے اپنے کو ولی سمجھا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، ہم ایک دوسرے کو ولی سمجھیں، اپنے کو گناہگار سمجھیں، اور یہ سب جو آئے ہوئے ہیں ہم سب ان کو ولی سمجھیں، اللہ کا ولی۔ کیونکہ بھائی آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ کچھ پیسہ ملے گا آپ کو؟ کوئی سفارش کے لیے آئے ہیں؟ کس کام میں آئے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ ہر آدمی اللہ کی محبت لیے بیٹھا ہے اور اللہ کی محبت میں آیا ہے، اور ہر آدمی کلمے والا ہے، کلمے کا جو نور ہے وہ جمع ہو گیا. فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ جتنے ایک بلب جلاؤ یہاں کتنا اندھیرا اندھیرا سا رہے گا, چار بلب جلاؤ تو روشنی بڑھ گئی, اسی طرح اور زیادہ بلب جلاؤ اور روشنی بڑھ جائے گی. تو جتنے دل کلمے والے یہاں جمع ہوں گے اتنا ہی نور نہیں بڑھے گا کیا؟ ہاں, تو اس لیے ہر آدمی دوسرے کو ولی سمجھے اور اپنے کو کمتر سمجھے, اپنے کو خطا کار سمجھے. بس تو یہ پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں پابندی سے آنا جانا. تو فرمایا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, جہاں مناسبت ہو دل لگتا ہو وہاں ہاتھ دے دو, بس پھر انشاءاللہ ہاتھ پکڑ لو گے تو یہ ہاتھ سلسلہ در سلسلہ بزرگوں کا سلسلہ, پھر تابعین کا سلسلہ, پھر صحابہ کا سلسلہ, پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہم, تو اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس طرح میرے شیخ فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جانا, مصافحہ کر لینا, گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کریں گے نا کام انشاءاللہ, پانچ کام بتائے ہیں اور چار بڑے گناہ ہیں اس میں جو بتایا کہ گناہ چھوڑنا ہے. اس میں چار بڑے گناہ کا ہر شخص میں بھی فوراً ارادہ کر لے, جس کے پاس ہے یہ دولت اس کی تجدید کر لے کہ بھائی اب آئندہ زندگی اور زیادہ میں محنت کروں گا, اور زیادہ ان کاموں سے بچوں گا. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لے اور مونچھوں کو برابر کر لے, اور یہ داڑھی کا بچہ بھی نہ کاٹے. تفصیل بعد میں ہم سے پوچھ لے, یا کتاب ولی اللہ بنانے والے چار اعمال داڑھی کے احکامات اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ داڑھی کی حدود کیا ہے. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا, اور جب بھی چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے پانچے ٹخنے سے اوپر رکھنا, ٹخنا نہ ڈھانکنا, کیونکہ ٹخنا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. یہ صرف نماز کے لیے نہیں حکم, بلکہ جب بھی چل رہے ہوں کھڑے ہوئے مردوں کے لیے دونوں حالت میں ٹخنے کا ڈھانکنا گناہ ہے, ٹخنے کا کھولنا واجب ہے. اور تیسرا کام, یہ بوڑھا بار بار کہتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے. دیکھو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ مشکل کام ہے, تو پھر جوانوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا, لیکن پھر حلاوت ایمانی بھی ویسے ہی ملے گی. ہاں, یہ سچی نیت کا آدمی ہے, اعتراف کرتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے, واقعتاً مشکل کام ہے. ہاں, تو لیکن جتنا مشکل کام ہوگا انعام اتنا ہی زبردست ملے گا. بس زندگی ایک بار ملی ہے, اللہ پر فدا ہو جاؤ. آنکھ کی حفاظت تمام نامحرموں سے, اور بیریش لڑکے جن کے داڑھی ابھی نہیں آئی ہے, سات آٹھ سال سے عمر شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے چہروں پہ کشش ہوتی ہے. اور ان کے قصے کتنے ہوتے ہیں بدفیلیوں کے, پوری دنیا کے اندر یہ مرض ہے. کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں یہ لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کا نہیں ہے, پورے دنیا کے اندر یہ مرض ہے. لہذا ایسے لڑکوں سے جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہے, ان کی کشش ہے چہروں پہ, ان سے بھی بچو, نظر مت ڈالو. بات کرنی ہو کر لو, لیکن نظر بچا کے کرو, اور ان سے بے تکلف بھی مت کرو. کہیں عورت سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے, ٹکٹ لینے گئے وہاں عورت بیٹھی ہے, اب کیا کریں؟ تو بھائی نظر نیچی کر کے آواز بھاری کر کے, نظر نیچی کر کے آواز بھاری کر کے, بھائی یہ ٹکٹ ہمیں دے دو. چاہے وہ سو مرتبہ بد اخلاق کہے, بدتمیز کہے کہ ملا کیسا بدتمیز ہے, مسکراتا بھی نہیں ہے. ارے مسکراؤ گے تو کیا ہوگا؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ پھر مچھلی پھنس جائے گی اور تمہارا آکڑا پھنس جائے گا, پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے, پھر اسی کے ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. فرمایا کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. میں تو اللہ کے عشق کے راستے میں چلا ہوں, اللہ کو پانے کے لیے چلا ہوں, تو جو درمیان میں آ گئی تو دور ہی رہے بھائی. تو ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا, ورنہ میرا عشق جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا, اللہ کے راستے سے میں بھٹک جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا. تو آنکھ کی حفاظت کرنی ہے نامحرموں سے, چاہے گھر میں نامحرم ہوں, چاہے باہر یہ جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں وہ ہوں. اور نوک پلک سے بھی مت دیکھو, جھٹکے سے بھی مت دیکھو. ہاں, بعض نفس مکاری کرتا ہے کہ یوں دیکھا او غلطی ہو گئی. ارے بھائی نگاہ نیچی کر کے چلو, سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب باہر تشریف لے جاتے نگاہ نیچی رکھتے اپنی. اتنی حیا تھی آپ میں کہ آپ کسی کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, ایسی حیا تھی. ایسی حیا اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے. تو قاعدہ نظر بچانے کا یہی ہے, کیونکہ جگہ جگہ بے پردی ہے, اب تو برقع کم ہوتا جا رہا ہے, عورتیں بے پردہ کر رہی ہیں, معلوم ہے کہ نظر اٹھائی نظر خراب ہوگی ہی ہوگی. تو کیا طریقہ ہے؟ بس آنکھ اتنی جگہ جیسے فاصلہ چلتے ہوئے اتنا نظر نیچی رکھو. ہاں تو نگاہیں ہونی چاہیے چلیں سیدھے سیدھے بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. آپ ادھر ادھر نگاہ مت مارو, بے ضرورت مت دیکھو, جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاط سے دیکھو کہ بھائی میری نظر خراب نہ ہو جائے. آپ کوشش کرو اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ, نگاہ بچانا آ جائے گا, نگاہ بچانے کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور دل میں حلاوت ایمانی پا جائیں گے انشاءاللہ تعالی, دل کی بھی حفاظت. چوتھا گناہ یہ ہے کہ دل میں بعض لوگ غیر اللہ کے تصور کر کے حرام مزے لینا, تو یہ بھی بڑا گناہ ہے. چار کام, یہ چار گناہ سے بچ جائیں گے. میرے شیخ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں درجن نہیں سینکڑوں دفعہ قسم اٹھا کر فرمایا ہے. دیکھو اللہ والا جب قسم اٹھائے تو میرے دوستوں کس قدر اہم بات ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ والا ہو جائے گا. اور چھوٹی موٹی ولایت نہیں, جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا آخری درجے کی ولایت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا يا كريم. الہ العالمین, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی محبت کے کھاتے میں لکھ لے. میرے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے, اور جو کوتاہی اور غیر اخلاص ہمارے دل میں شامل ہو گیا ہو اللہ اپنے فضل سے اس کو پاک فرما کر ہمارے اس عمل کو قبول فرما, اس اجتماع کو قبول فرما, اپنی محبت کے کھاتے میں لکھ لے. اور اے اللہ اس کے صدقے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں اور برکتوں سے اے اللہ ہم سب کو محبت کاملہ ہم سب اپنی نصیب فرما دے, اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما دے, محبت و معرفت سے مالا مال فرما دے. اللہ ہم نے سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ آج تک جو ہم نے گناہ کوتاہیاں غفلتیں کی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں جان کے کیے ہوں جانے کیے ہوں اے اللہ سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں اے اللہ ہر قسم کے گناہ چھپ کر کیے ہوں علانیہ کیے ہوں اے اللہ سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ آئندہ زندگی ہمیں وفاداری کی زندگی نصیب فرما, اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% وفادار بنا دے. اے اللہ نمک حلال بنا دے, نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما, گناہوں سے طبعی نفرت بھی عطا فرما, عقلی نفرت بھی عطا فرما. الہ العالمین ایسا ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرما, تمام مسلمانوں کو اور مسلمات کو عطا فرما کہ ہم ہر لمحہ آپ پر فدا کریں, اور ایک لمحہ بھی غفلت نہ کریں, ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں, اور اگر ہم سے خطا ہو جائے تو جب تک رو رو کر ہم آپ کو منع نہ لیں اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں. اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دے. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما دے. اے اللہ جو آفتیں مصیبتیں حادثات آج مسلمانوں پر آ رہے ہیں اے اللہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں, ہماری شہامت عمل ہے. اے اللہ ہم ہی قصوروار ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما کر ان بلاؤں مصیبتوں کو اور حادثات کو ٹال دیجئے, ان مہلک بیماریوں کو ٹال دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, پوری امت پر اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دے. اے اللہ برکتوں کی رحمتوں کی آبشار انڈیل دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم تو آپ کو راضی نہ کر سکے, ہم آپ کو خوش نہ کر سکے, اپنے کرم سے اللہ آپ ہی ہمیں ہم سے خوش ہو جائیے, آپ ہی خود ہی ہم سے راضی ہو جائیے. نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اور گناہوں سے اجتناب کو ہمارا رزق بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے, اللہ دنیا کے بھی سارے کام بنا دے، تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری روزیاں اٹھ گئی ہیں، ہمارے ہمیں تنگیاں آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر، اے اللہ نیک اور صالح اعمال کی توفیق دے اور ہماری روزیوں میں برکت دے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے، بیماروں کو تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، ہندوستان میں لکھنؤ میں ہمارے حضرت قطب زما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کے خلیفہ ہیں مولانا عثمان بارہ بنکی، اللہ ان کی اہلیہ جو ہے اسپتال میں داخل تھیں، پھیپھڑے کا آپریشن تھا، الحمدللہ آپریشن کامیاب ہو گیا اللہ کے فضل سے، اللہ ان کو مکمل صحت یاب فرما دے، اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے چھوٹا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ کمزوری ہے، این آئی سی یو میں ہے، اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور ہیں ہاں مولانا حنیف صاحب کے بہن، اللہ تعالیٰ جو بھی نیک بے اولاد ہیں اللہ ان کو بھی نیک صالح اولاد سے نواز دیں، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ ہسپتال میں ہیں گھر میں ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے بچے بچیوں کے، اے اللہ ان سب کو نیک صالح محبت والے اور ایک دوسرے پر ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما، اور اللہ جن کے اولاد نہیں ہم کو صاحب نیک صالح اولاد عطا فرما دے، صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ اولاد جو ہے بگڑ رہی ہے اور ہم نے اپنی غلطیوں سے اس کو بگاڑا ہے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہماری اولاد کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، نیک بنا دے، صالح بنا دے، اور اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، اور اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، اور اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو دل میں ہو، جو بھی پریشانی ہو اللہ اس کو دور فرما، اور تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، اللہ جو آپ سے مانگا اے کریم اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے کریم، یا کریم یا کریم یا کریم اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال فرما دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پر فرما دے، اللہ ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا اور اسلام کامل اور ایمان کامل پر مرنا نصیب فرما، اللہ اپنے بزرگوں کے طریق پر ہمیں جمع دے، اے اللہ بزرگوں کے طریق پر جمع دے، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، اللہ ان کے درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ میرے پہلے والے مشائخ کو قبور مبارک کو نور سے منور فرما، زمین تا آسمان اللہ نور سے منور فرما، رحمتوں کی بارش فرما، برکتوں کی بارش فرما، کرامتوں کی بارش فرما، اے اللہ میرے موجودہ پیارے شیخ قطب زما عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی عمر مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما، حضرت والا کو خوب خوب صحت سے سرفراز فرما، اللہ عافیت دارین عطا فرما، حضرت والا کے گھر والوں کو بھی اللہ خوب صحت سے نواز دیجئے، صحت عافیت اور تمام جو ہے تمام صحت و عافیت عطا فرما دیجئے، اور تمام شرور اور فتن سے اور حاسدین سے اور تمام شر سے اللہ جن جادو آصف جس قسم کی بھی اللہ شر ہے اے اللہ سب سے محفوظ فرما، اور حضرت والا کے احباب و قدام کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تمام آفتوں سے اور شرور سے حفاظت نصیب فرما، ہماری جامع حکیم الامت کو الہ العالمین دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور اللہ اس کے لیے خوب خوب وسائل عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. اچھا بھائی ایک اعلان سن لو، یہ آگئے نا اتوار 26 دسمبر، یہ جو پرسوں ہے اتوار، انشاءاللہ تعالی میری حاضری انصاری مسجد جو شریف کالونی ہے سامنے، انشاءاللہ اس میں انصاریہ مسجد میں عشاء کے بعد بیان ہوگا، ہر مہینے کے آخری اتوار کو ہوتا ہے الحمدللہ، تو یہاں پر بھی میری حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور شرکت کریں، اور جو ہے خواتین کے لیے یہاں ہوگا انتظام، یہ فری صاحب کے گھر پہ اس جگہ خواتین جمع ہوں گی، مرد جو ہے وہ مسجد میں انشاءاللہ تعالی وہاں تشریف لائیں. ٹھیک ہے بس، ہاں السلام. اور ایک، ہاں ایک اعلان اور یہ ضروری ہے کہ انصاریہ مسجد کی انتظامیہ کی اجازت سے یہاں پر انصاریہ مسجد میں ہی ہر اتوار کی عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے یہ لوگ یہاں کے مقامی بیٹھتے ہیں، یہ مظہر ہیں اور وہ محسن ہیں، اور کون آتا ہے، امانت خان ہیں، یہ یہاں کے محلے کے لوگ ہیں، مولانا جلیل صاحب ہیں، تو یہ حضرات یہاں مسجد میں 15-20 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں ہر اتوار کی عشاء کے بعد، اور سنتوں کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی تجوید جس کی ٹھیک نہ ہو، دو درست کرنی ہو، تو یہ مولانا جلیل صاحب ہیں، حافظ جلیل صاحب، یہ بغیر کسی معاوضے کے انشاءاللہ تجوید کو ٹھیک کرائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو قرآن پاک کی تجوید ٹھیک نہ ہو تو مولانا جلیل صاحب سے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ وقت ان کی سہولت کا بتا دیں گے، یہ بغیر کسی معاوضے کے انشاءاللہ تعالی تجوید سکھائیں گے. کلام الہی کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے، اور اس کو غلط سلط پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور دوسرے یہ کہ نماز بھی درست نہیں ہوگی، اس لیے اس کا ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی مولانا جلیل صاحب یہ ٹھیک کراتے ہیں. تو ہر اتوار کی عشاء کے بعد بھی یاد رکھیں، 15-20 منٹ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.